أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کریں کہ جو ہم سب کے لیے مورد استفادہ قرار پائیں اور ہمارے علم و بصیرت میں اضافے کا سبب بنیں۔ ایام محرم میں ہر مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو جس طریقے سے منانا چاہیے اور بہترین انداز میں منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے، اور جو آئمہ علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، وہ عزاداری ہے، اور اس عزاداری کے اندر جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کلمات سے دین کے بنیادی اراکین، بنیادی اور اساسی مطالب کو سیکھیں، بیان کریں اور سن کر اس پر عمل کریں۔ نور ولایت ٹی وی کے توسط سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے اور یہ ہمارا آج دوسرا پروگرام ہے، اور یہ دو سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ کہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے معارف توحیدی کلمات امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بچپن سے لے کر شہادت تک ان کی زندگی توحید سے بھری نظر آتی ہے۔ امام معصوم ہیں، انسان کامل ہیں، اور ایسی فضا فراہم ہوئی، ایسا زمانہ فراہم ہوا کہ جس میں توحید جس طریقے سے اجاگر ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے ان کے عمل میں روشن طور پر نظر آتی ہے۔ ان کے کلمات کے اندر، عمل کے ذریعے امت کو توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دی امام حسین علیہ السلام نے۔ ایک سب سے بڑی تحریک جو امام حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے اس کی بنیاد رکھی، جسے تحریک کربلا یا نہضت کربلا کہا جاتا ہے، اور وہ تاریخ میں ثبت ہو گئی اور قیامت تک کے لیے یہ زندہ رہے گی، اس کے اندر بھی بہت سارے توحیدی مطالب، توحیدی رہنمائی موجود ہیں، اور آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے جناب مولانا جری حیدر صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ اگر جری، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم اس پروگرام کے اندر امام حسین علیہ السلام کہ اس تحریک کے اندر، کہ جسے ہم تحریک کربلا، نہضت کربلا، نہضت عاشورہ کے نام مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور یہ جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اس نے پوری امت کی بلکہ پوری بشریت کی ہدایت کی اور کرتی رہے گی، تو اس کے اندر جو ایک بنیادی ترین نقطہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے حرکت کی اور پھر کربلا کی طرف گئے، تو اس دوران میں امام حسین علیہ السلام نے جو توحیدی کلمات بیان فرمائے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی بالکل، امام حسین علیہ السلام کی زندگی تولد سے لے کے ولادت سے لے کے شہادت تک صرف توحید ہی جو ہے اس کی حامل ہے، صرف توحیدی رنگ کی حامل ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ولادت کے وقت آپ کی جو آغاز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا جو ہے وہ چوس کر آپ نے اپنے تغذیہ کا آغاز کیے، اور اختتام بھی اس سجدے پر ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رضن بے قضا ہی و تسلیم الامری، تو پوری توحیدی رنگ ہے۔ اور یہ نہضت عاشورہ جو ہے، نہضت کربلا جو امام علیہ السلام کی توحیدی زندگی کا اوج ہے، کہ جس میں توحیدی جو شعائیں ہیں، توحیدی جو مظہر ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ جلوہ گر اور نمایاں ہیں۔ آپ کے جو مدینہ سے کربلا کا جو سفر ہے، اس میں جو بہت سارے توحیدی معارف ہیں، اہم ترین توحیدی معارف جن کو یہاں اس مختصر سے وقت میں بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہاں پر تین جو ہیں وہ ہمارے پاس جملے ہیں معارف ہیں امام علیہ السلام کے، کہ ایک جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع آپ نے اپنے راستے میں کئی دفعہ جو ہے وہ جاری کیا، کئی مرحلوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ جو ہے وہ ایک توحیدی رنگ کے ساتھ، ایک توحیدی بیان کے ساتھ، توحیدی تربیت کے ساتھ لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ بیان کیا. اس کے علاوہ جو دوسرا جملہ ہے آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ کوئی قدرت نہیں ہے سوائے خدا بند متعال. اس کے علاوہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، کلمہ تحلیل جو ہے آپ نے اپنے اس راستے کے درمیان کئی دفعہ جو ہے وہ بلند آواز میں جو ہے آپ نے فرمایا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ساری جو ہے وہ نہضت عاشورہ جو ہے وہ توحید کے گرد گھوم رہی ہے. یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ امام حسین اپنے اصحاب کی تربیت کریں، اپنے اصحاب کے اندر وہ توحیدی روح پھونکیں گے جو روزہ عاشورہ اس طرح نظر آئے گی کہ آج تک جو ہے لوگ مومنین جو ہیں ان عاشورہ کے اصحاب کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ یا لیتنا کننا معکم و نفوز فوزا عظیما، کہ ہم اس فوز عظیم تک پہنچ سکے. یہ فوز عظیم تک وہ کیسے پہنچے؟ یہ امام علیہ السلام کی توحیدی تربیت تھی کہ جو انہوں نے مدینہ سے کربلا تک اور کربلا سے میں پہنچ کر روزہ عاشورہ تک جو ہے وہ انجام دی. اور اسی راستے کے درمیان کئی لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے باقاعدہ جڑے اس توحیدی رنگ کو دیکھے. حضرت زہیر کا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے، کس طرح انہوں نے امام کے راستے کے اندر وقتاً فوقتاً تربیت حاصل کرتے رہے اور ایک ایسا مرحلہ آیا کہ آپ جو ہیں وہ زہیر سے بدل کر جو ہیں زہیر الحسین ہو گئے، حسین کے زہیر بن گئے. اور آپ جو ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایک واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ نیند کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور استراحت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور وہ جیسی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو یک دم بیدار ہوتے ہیں ایک کیفیت کے ساتھ، اور آپ تین دفعہ جو ہے وہ کلمہ استرجاع بلند کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تین دفعہ آپ اس کلمے کو بلند کرتے ہیں تو حضرت علی اکبر جو آپ کے عزیز ترین جو ہیں وہ فرزند ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی اس طرح جو ہے کلمہ استرجاع کو بلند کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک منادی جو ہے اس طرح ندا کر رہا ہے کہ یہ کاروان جو ہے وہ موت کی طرف جا رہا ہے، یہ کاروان جو ہے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے اور موت جو ہے اس کے پیچھے پیچھا کر رہی ہے. تو میں نے اٹھ کر یہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ہے وہ کلمہ استرجاع جو ہے جاری فرمایا. تو حضرت علی اکبر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ہم حق پر ہیں. تو حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ بس اب ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جو ہے جا پڑے. یہ امام حسین السلام کی وہ توحیدی تربیت تھی کہ جس کا ظہور حضرت علی اکبر نے ہمیں دکھایا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر جا پڑے. یعنی یہ ان توحیدی تربیت، ان معارف توحیدی کا نتیجہ ہے. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کلمہ تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کے کیا مراد ہے؟ جو امام مستقل مدینہ سے عاشورہ تک جو ہے وہ مختلف موقعوں پر ارشاد کر رہے ہیں کہ کوئی معلوح نہیں ہے، کوئی معشوق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے خدا کے علاوہ. یعنی اگر کوئی ہمارا مقصد ہے، اگر کوئی ہماری غایت ہے، اگر کوئی ہمارا مقصود ہے تو صرف خدا ہے. یہ آپ مد نظر رکھیں کہ یہ کلمات میں اور آپ یا کوئی عام آدمی ارشاد نہیں کر رہا ہے، امام معصوم ہے جو ان کلمے کو خاص حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد کر رہے ہیں. اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے جو قدرت الہی کا جو ہے وہ مظہر ہے وہ کلمہ، جب کوئی مشکل آتی ہے انسان سے کہا گیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے تاکہ وہ قوت الہی کو محسوس کر کے اس پر توکل کر سکے. اور امام نے مختلف جگہ پر جو ہے اس کلمے کو جو ہے ہمارے سامنے اس سفر کے دوران ارشاد فرمایا. اور ایک آخر میں ایک اہم جملہ للہ الامر من قبل ومن بعد، کے فرزدق جب کوفے سے نکلے اور راستے میں آپ کی ملاقات ہوتی، فرزدق ایک شاعر اہل بیت مشہور، آپ نے فرمایا کہ فرزدق بتاؤ کیا حالات ہیں کوفے کے؟ تو آپ نے پہلے جواب دینے سے امتناع کیا اور کہا کہ اصرار جب امام نے کیا تو آپ نے کہا کہ کوفے والوں کی جو ہیں وہ قلوب معکم، ان کے قلوب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیکم، اور ان کی تلواریں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. تو امام علیہ السلام نے کوئی اور جواب نہیں دیا، صرف ایک توحیدی جواب دیا، فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد. یعنی جتنا بڑا ہمارے لیے خطرہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خدا کی جو ہے ہمراہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، امر الہی پر ہم توکل کیے ہوئے ہیں، اور اگر خدا نہیں چاہے گا تو کوئی امر اس وقت تک جو ہے وہ محقق نہیں ہو سکتا. یہ وہ توحیدی رنگ ہے, توحیدی توکل ہے, وہ توحیدی معارف ہیں جو مدینہ سے کربلا تک ہمارے پاس پہنچے. اور بہت سے بھی مطالب ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی بعد موقع ملا تو عرض کریں گے.
بہت شکریہ آقا. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, انشاءاللہ ہم تیزی سے بڑھتے ہیں اہم ترین نکات کو. جناب آقا جری نے مدینہ سے کربلا تک کے راستے میں جو اہم ترین بعض اگرچہ مختصر جملے ہیں لیکن واقعاً انسان کی زندگی میں انتہائی مؤثر کلمات ہیں, اور اگر انسان اس پر توجہ کرتا رہے اور اس کے اوپر عمل کرے تو انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں ناامید نہیں ہو سکتا اور خدا سے اس کا ارتباط جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایک اور اہم ترین ہمارے پاس جو خود کربلا کے اندر ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک رات موجود ہے جسے ہم شب عاشور سے یاد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشور کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی اور عبادت کی تھی, اور اس کے اندر اگر کوئی توحیدی پہلو موجود ہے, کلمات موجود ہیں, اگر کوئی رہنمائی ہے تو وہ بیان کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. میں قبلہ صاحب کے نقطے کو فقط مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ امام حسین علیہ السلام سے جو منقول ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اصحاب کی تربیت کرنا چاہتے تھے, ظاہراً یا مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے جب کربلا کی جانب آ رہے تھے کوفہ کی جانب, تو ایک شخص آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کو منع کرنے لگا کہ آپ کوفہ کا سفر نہ کریں. وہ یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو وقت کے امام سے زیادہ عاقل سمجھتے تھے. امام علیہ السلام نے اسے فرمایا, یہ جو فرمان ہے یہ تربیت کی جانب انسان کو توجہ دلاتا ہے. یا عبداللہ ہے, لیس یخفی علی الامر, یہ معاملہ مجھ پر مخفی نہیں ہے. جتنا تم جانتے ہو سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں صاحب العصر و زمان ہونے کے ناطے تم سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. لیکن ولکن اللہ لا یغلب علی امرہ, اللہ تعالیٰ اپنے امر میں کبھی مغلوب ہونے والا نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں, ایک ظاہری پہلو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک باطنی پہلو ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے. وہ جو ظاہری پہلو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ سارے میرے خلاف جا رہے ہیں, لیکن جو باطنی پہلو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کی مشیت کے خلاف اس امر کو تبدیل نہیں کر سکتی. کہ جس طرح ہمیں قرآن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی ملتا ہے کہ بھائیوں نے باپ سے جدا کیا, جا کے کنویں میں پھینکا, وہاں سے ایک کاروان سے نکالا, انہوں نے بازار میں آ کر بیچ دیا, ایک بادشاہ نے غلام بنایا, پھر زندان میں گئے. اس سارے کے سارے وہ مراحل چل رہے تھے, ظاہری اسباب حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جا رہے تھے, لیکن اندر میں جو باطنی امر تھا وہ پروردگار کا امر تھا کہ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وَقَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ, کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنی ساری اس ترتیب کے ساتھ امور کو انجام دے رہا تھا کہ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ ملا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ شب عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ظاہراً مہلت طلب کی تھی, اور علامہ نقی نقن علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک رات کی مہلت دی تھی کہ ان کو شاید ممکن ہے ہدایت کی جانب آ جائیں, کہ اچھی تعبیر ہے,
بہت اچھی تعبیر.
اور اس رات میں اگر دیکھا جائے کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے جاؤ انہیں کہو کہ میں آج کی رات جو ہے نا جنگ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ عمر بن سعد رضی اللہ علیہ نے ظہر تعصوا یعنی نویں محرم کو حکم دے دیا تھا کہ جنگ شروع کر دیں. امام علیہ السلام نے مہلت مانگی تھی ظاہری طور پر کہ مجھے مہلت دیں. وہاں پر ایک قیمتی اور معارف سے بھرپور ایک جملہ بیان فرمایا, فرماتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کو ان سے جا کے کہو, لعلنا نصلی لربنا اللیلۃ وندعوہ ونستغفرہ اللہ یعلم انی کنت احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ. میرے بھائی جا کے ان سے کہو کہ میں آج کی رات مہلت مجھے دیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں, میں استغفار کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں ایک جملہ جو آپ نے شروع میں بیان فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بچپن سے آخر عمر تک اللہ کی عبادت و توحیدی معارف بیان کرتے رہے, اس میں اس جملے میں امام حسین نے اشارہ فرمایا, انی کنت احب الصلاۃ, کنت احب کہ میں شروع ہی سے نماز کو پسند کرتا ہوں, و تلاوت کتاب خدا کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں, و کثرت دعا اور دعا کی کثرت کو پسند کرتا ہوں, والا استغفار اور استغفار پسند کرتا ہوں. اب یہ جملے کے اندر جو چار پانچ کلمات امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں سارے کے سارے توحید کی طرف پلٹتے ہیں, کہ اس مصیبت کی گھڑی میں کہ جب دشمن کی فوج نے گھیر رکھا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کل میرے اہل و عیال یتیم ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ اسی طرح باقی ہے جو پہلے دن تھا، کہ میں اس وقت میں بھی اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور فرمان میں اسی جگہ پر زہرن بعض کتابوں میں نقل فرمایا، ما اعلم شیئن بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، کہ میں معرفت پروردگار کے بعد اس عالم میں کسی چیز کو بافضیلت سمجھتا ہوں تو وہ پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ ترى ان العبد صالح، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قال و اوسانی بالصلاۃ و زکاۃ ما دمت حیا، آیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا عبد صالح جس نے تین دن کے حالت میں، تین دن کے بچے تھے اور اللہ کے امر سے گفتگو شروع کی اور پہلا جملہ بھی یہ فرما کہ میں اللہ کا عبد ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس ذات کے سامنے نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام لمحہ بے لمحہ اپنے اصحاب کے، جس طرح آغا صاحب فرما رہے تھے، اپنے اصحاب کی تربیت کر رہے تھے اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ یاد کروا رہے تھے کہ میری اس نہضت، میری اس تحریک کا اصلی ہدف اس پروردگار عالم کی توحید ہے۔
بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر خلاصہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام کے توحیدی پہلو کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابتدا جو اس دنیا میں آئے وہ، اور پھر شہادت تک، اور خصوصاً جو ہے وہ کربلا کے آغاز سے، نہضت کے آغاز سے، مدینہ سے جو ہے وہ عاشورہ تک، جہاں انہوں نے کلمات کے ذریعے توحید کا درس دیا اور توجہ دلائی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے اندر بھی مومنین کو، اصحاب کو، امت کو توحید کا درس دیتے رہے گے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو جو ہے وہ توحید عملی کو جو ہے وہ
شب عاشور کی بات چل رہی ہے، اور کیا خوب رات ہے کہ عرفا کے لیے اور عشاق کے لیے ایک بہترین شب قدر کی مانند ہے۔ خیر، اس رات امام حسین علیہ السلام سے ایک شعر نقل ہوا ہے، بہت ہی توحیدی شعر ہے، کہ جب امام حسین علیہ السلام خیموں کے دورے کر رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ہر خیمے سے جو ہے وہ ذکر خدا کی زمزمے آ رہے تھے، کہ مکھیاں جو ہیں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، ویسے زمزمے، ایسی تربیت امام حسین توحیدی تربیت کر رہی تھی۔ تو اس میں آپ ایک شعر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا دہرو اف لکا من خلیل، کہ اے زمانے کہ تم کتنے بے وفا دوست ہو، کم لگا بال اشراق ول اصیل، کہ تمہارے لیے کتنی شب و روز ہیں، بن صاحب بن وطال بن قتیل، کہ جتنے شب و روز میں تمہارے جو ہیں چاہنے والے گزرے دنیا کے، تم نے ان کو قتل کر دیا، اے زمانہ، اے دنیا، والدہر لا یقنع بالبدیل، اور زمانہ جو ہے کسی بدیل پر قانع نہیں ہے، ایک کو قتل کرتا ہے تو اس کو جائے گزین آتا ہے، اس پر بھی قانع نہیں ہوتا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور آگے جو توحیدی جملہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الامر الى الجلیل، کہ ہاں امر جو ہے وہ دنیا والوں کے پاس نہیں ہے بلکہ صرف خدا کے پاس ہے، وکل حی سالک سبیلی، اور ہر زندہ جو ہے وہ میرے ہی راستے پر چل رہا ہے، یعنی ہر انسان کو جو ہے وہ موت کی طرف ہی سفر کرنا ہے۔ اور یہاں پر تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس شعر کو جب سنا تو آپ کی حالت جو ہے وہ اندوہناک ہو گئی، غمناک ہو گئی، اور آپ آئیں اپنے بھائی کے پاس روتی ہوئی اور عرض کیا کہ بھائی آپ یہ کیا ارشاد کر رہے ہیں، آپ کے اس شعر سے ہمیں بہت عجیب سا پیغام مل رہا ہے۔ تو اس کے بعد امام حسین صاحب نے جو ارشاد کیا وہ اس شعر سے بھی زیادہ توحیدی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا اختہ، اے میری بہن، اتق اللہ، کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، وتعذب اعضاء اللہ، اور اگر جو ہے عزا کرنی ہے اور اگر تو وہ خدا سے جو ہے وہ عزا کرو، وہ عالمی انا اہل الارض یموتون، اور اہل ارض جو ہے وہ جل جو ہے وہ مر جائیں گے، سب کوئی نہیں رہے گا، وہ اہل سما لا یبغون، اہل سما بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، وہ انا کل شعی حالق اللہ وجہ اللہ تعالیٰ، اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف خدا باقی رہ جائے گا۔ یعنی وہ تربیت دی جا رہی ہے بی بی زینب کو ابھی سے، کہ بی بی زینب نے اتنے مصائب شام غریبہ میں کیسے سہ لیے، کہ امام سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھپھو کو شب عاشورہ بھی نماز شب اور شام غریبہ میں بھی بیٹھتے ہوئے نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ انہوں نے کیسے سہے، اس تربیت توحیدی نے جو امام حسین علیہ السلام نے، اور کہا کہ وہ ابھی خیر و منی، میرے بابا مجھ سے زیادہ بہتر تھے مجھ سے، وہ امی خیر و منی، میری ماں مجھ سے زیادہ مجھ سے بہتر تھی، وہ آخی خیر و منی، اور میری جو بھائی تھے لیکن تو وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ، اور سارے مومنوں کے لیے رسول اللہ کا اسوہ ہے کہ ہر کسی کو اس دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے۔ تو یہ توحیدی رنگ، یہ دنیا
یعنی کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اس سخت گھڑی کے اندر جو تسلی دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، وہ بھی توحیدی جملات سے دے رہے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں جب تسلیاں دی جاتی ہیں تو ہم لوگ کس طرح دیتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں چلو باپ چلا گیا ہے، بھائی ہے، بھائی چلا گیا ہے، بہن ہے، لیکن یہ توحیدی تسلی ہمیں سیکھنا چاہیے۔
بالکل ایسا ہی
ہے، توحید کی طرف جو ہے
کس طریقے سے تسلی دینی چاہیے، اور کتنے خوبصورت انداز میں امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اس سخت گھڑی کے اندر جو ہے تسلی دی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر انسان ایک جذبات کا پہلو رکھتا ہے اور تسلی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر۔ میں چاہوں گا مختصر طور پہ، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، جو خود عاشور کے دن میں امام نے جو توحیدی مطالب بیان کیے ہوں ان کی طرف اشارہ کر دیں تاکہ اگلے سوال کی طرف۔
سب سے پہلا یہ کہ روزے عاشورہ کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کثرت سے جس ذکر کی تلاوت کر رہے تھے، لا حول ولا قوت الا بالله، سفر کے دوران بھی اور روزے عاشورہ میں بھی ایک خاص ان کا مقام تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے سنبھالا ہوا تھا، کہ وہیں آ کے کھڑے ہوتے تھے جہاں سے ان کو اہل حرم بھی متوجہ ہوتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، اور اصحاب بھی متوجہ ہوتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام خیریت سے سلامت سے موجود ہیں۔ اہل حرم کیونکہ پردہ اٹھا کے دیکھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا رمز رکھا تھا کہ اس رمز سے سمجھ جانا کہ میں جو ہوں صحیح و سالم ہوں۔ تو وہ خاص مقام پر آ کے ہمیشہ اشارت فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا بالله۔ دیکھیں اس میں بھی حکمت ہے کہ وہ اہل حرم کے ساتھ بھی جو انہوں نے رمز رکھا، جو راز رکھا کہ یہ کلمہ میں کہوں تو سمجھ جانا کہ میں صحیح اور سالم ہوں، کہ لا حول، یعنی اس میں بھی اس شدید کہ جب لاشے پر لاشا جو ہے وہ خیمے میں آ رہا ہے اور اہل حرم جو ہے وہ گریہ کنا ہے، وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا کی توکل سے جو ہے وہ بھروسہ رکھو، خدا کے علاوہ کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو کہنا چاہیے یہاں تک کہ جب اکیلے رہ گئے، جب مولا اکیلے رہ گئے، حضرت علی اصغر چلے گئے، مولا عباس چلے گئے، اور آپ تک و تنہا رہ گئے، آپ جب جنگ کر رہے تھے تو ہر جنگ کے بعد جب فوجوں کو تہ و تیخ کر رہے تھے اور فوجیں بھاگ رہی تھیں کوفہ کی طرف، تو آپ واپس پلٹتے تھے اسی مقام پر اہل حرم کو تسلی دینے کے لیے، یہی کلمہ اس شدت کی حالت میں بھی آپ کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی امام حسین السلام بتا رہے ہیں کہ میرا سب کچھ خدا ہے، اگر اہل حرم کو بھی میں نے تسلی دینی ہے تو میں نے اپنے سے کہ میں زندہ ہوں یہ نہیں کہنا کہ میں موجود ہوں،
ان کے اندر جو برداشت کی قوت آئے گی وہ بھی خدا کے ذریعے، میں اگر یہ عمل انجام دے رہا ہوں وہی بھی خدا کی قوت کے ذریعے ہو رہا ہے، بہت خوبصورت انداز۔
اسی طرح حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، کہ جب آپ کو تیر سے ذبح کر دیا گیا اور بہت ہی سخت مرحلہ تھا، اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خون جو تھا وہ امام حسین نے اپنی ہتھیلی پہ جمع کر لیا، کہ اگر وہ ایک خون کا قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، تو جب آسمان کی طرف اس خون کو امام حسین نے پھینکا تو آپ نے فرمایا کہ حوانا علیہ ما نزل بی، کہ میرے لیے آسان ہو گیا، اتنی مشکل گھڑی میں چھ مہینے کا بچہ باپ کے سامنے، امام جیسے باپ کے سامنے ذبح ہو جائے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ آسان ہے کہ جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے سختی، کیوں کہ انہ بعین اللہ، کیونکہ خدا کی آنکھوں کے سامنے، یعنی کہنا چاہیے خدا کو حاضر و ناظر جاننا، یہ معرفت توحیدی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے
ضروری ہے،
ہمارے سامنے موجود ہے۔
جی جی بالکل، جب مصیبت آ جاتی ہے ہمارے اوپر تو ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا بند متعال جیسی ذات موجود ہے، اور سب مؤثر واقعی وہی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر شکووں کی زبان کھل جاتی ہے، اور خداوند متعال پہ بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ الفاظ کا۔
اب یہاں سے اگر ہم گزریں جو عاشورہ کا آخری اور بلند ترین مرحلہ ہے، وہ خود امام کی شہادت ہے کہ جو توحید کا اوج ہے، اگر اس دنیا کے اندر کوئی توحید جھلک رہی ہے تو اس مقام پر جھلک رہی ہے، کہ جس میں کہا گیا کہ جیسے جیسے امام جو ہیں وہ شہادت کے نزدیک آتے جا رہے تھے، آپ کا چہرہ جو تھا وہ نورانی ہوتا جا رہا تھا، آپ جو ہیں لوگ آپ کے چہرے کی طرف جو ہیں وہ جذب ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ دشمن بھی گواہی دے رہے تھے کہ حسین کتنا نورانی ہوتا جا رہا ہے، کہ یہاں پر جب آخری وقت آیا اور آپ جب گھوڑے سے گرے ہیں، ذوالجناح سے گرے ہیں، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ و الی ملت رسول اللہ وفی سبیل اللہ، یعنی کیا کہ تو گھوڑے سے گرتے ور بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ تم میری مدد کے لیے آؤ، نہیں، خدا کی طرف جو ہے، اور جب آپ نیچے آ جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور تاریخ میں کہ یہ وہ مقام تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں بالکل خدا کی طرف فنا ہو گئے تھے، اور جتنی ان کو جو ہے آزار اور اذیت اس وقت پہنچائی جا رہی تھی کبھی بھی نہیں پہنچائی گئی تھی. پتھر مارے جا رہے تھے, لاٹھیاں ماری جا رہی تھیں, نیزے مارے جا رہے تھے, تلواریں ماری جا رہی تھیں, لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس طرح سجدہ ریز تھے کہ گویا وہ دنیا اور دنیا کے مافیہ سے بالکل آزاد تھے. اور آپ کہتے جا رہے تھے کہ رضن بقضا ہی و تسلیمن لعمری, اور اس کے بعد فرمایا کہ لا معبود سوا, کہ اے خدا تیرے علاوہ کوئی معبود. یہ توحید کی جو ہے وہ بلند ترین درجہ ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آغا صاحب. چونکہ تقریباً جو ہے وہ دو تین منٹ ہی رہ گئے ہیں پروگرام کے وقت کے لیے, میں چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بہترین ایک دعا جو نقل ہوئی ہے, جس کو دعائے عرفہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے, اور ہر سال مومنین جو ہیں وہ عرفہ کے دن اس کو پڑھتے بھی ہیں, چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر موجود ہوں. تو میں چاہوں گا آپ سے کہ اس آخری جو پروگرام, اس سیگمنٹ کی گھڑیاں ہیں, اس کے اندر بعض جملات جو توحیدی جملات ہیں اس دعا کے, وہ بیان کریں تاکہ اس دعا کے محتوا کا علم ہو سکے ہمارے ناظرین کو, اور اس کی اہمیت کا علم ہو جائے.
جی بالکل, دعائے عرفہ کی اہمیت کے بارے میں مقام معظم راہبری حافظہ اللہ کا ایک جملہ میں اخیراً سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ دعائے عرفہ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے, کہ نوز الحجاج روز عرفہ پڑھی جاتی ہے اور بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مومنین, یہ بہشت کی گھڑیوں سے گھڑی ہوتی ہے. اور واقعاً ایسے ہی ہے کہ اس دعائے مبارک میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کا ایک خزانہ جمع کر دیا ہے. ویسے تو ہر وہ دعا جو معصوم سے نقل ہوئی ہے, کوئی زیارت نقل ہوئی ہے بقول حضرت آیت اللہ جوادی عملی, اس کے اندر توحید کی طرف اشارہ ہے, یا شروع میں یا آخر میں یا وسط میں کہیں توحید کی طرف اشارہ ہے. لیکن دعائے عرفہ ساری کی ساری توحید سے بھری ہوئی ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام نے بے عین ہی وہ بچپن سے شروع کیا اور آخر تک وہ توحید کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا, وسط میں ایک جملہ ہے شروع کے ایک دو صفحہ کے بعد, وحفظتني في المحد طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا. خدایا میں بچہ تھا, میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا تھا, میں کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت تو نے میری حفاظت فرمائی. ورزقتني من الغذاء لبنا مريا, میں اس دنیا میں موجود کوئی غذا نہیں کھا سکتا تھا, کوئی غذا نہیں پی سکتا تھا. جو کچھ بھی اگر میں اس دنیا سے موجود کھاتا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی, میرے ساتھ سازگار نہیں تھی. لیکن تو نے میری تربیت اور میری پرورش کے لیے ایک بہترین لبنن مریہ, ایک گوارا دودھ کا بندوبست فرمایا. فقط اتنا نہیں, دودھ نہیں, بلکہ اس کے بعد فرماتے, وعطفت علیہ قلوب الحواضن, کہ ان دودھ پلانے والی خواتین کے دلوں میں رحم ڈال دیا میرے لیے, کہ جب بچہ وہاں اس عالم میں ہو,
یعنی خدا اگر محبت نہ ڈالتا تو اتنی زحمتیں کیسے برداشت کرتے,
خون میں یہ دودھ پلاتی نا, یہ زامتے کرتے ہیں. جب اتنے تک پہنچے, فرمایا, وَكَفَّلْتَنِ الْأُمَحَاتَ الرَّوَاحِمَ, تو نے رحم والی میں میرے لیے مہیا فرمائی, کہ جنہوں نے رحم و کرم سے مجھے پالا, مجھے بڑا کیا. پھر جب بچپن سے میں تھوڑا سا آگے آیا, وَسَلَّمْتَنِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَتَعَالَيْتَ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَانُ, کہ تو نے میرے اس جسم میں کوئی نقص نہیں رکھا, کوئی زیادتی نہیں رکھی, ایک صحیح سالم انسان مجھے پیدا فرمایا. حَتَّى اِذَا اسْتَحْلَلْتُ نَاطِقًا بِالْكَلَامِ, حَتَّى کہ میں نے اپنی زبان سے کلام شروع کی, وہ بھی تیری عطا کردہ تھی, اگر تو نہ دیتا تو میں کلام بھی نہیں کر سکتا تھا. وَأَتْمَمْتَ عَلَيَّ سَوَابِغَ الْإِنْعَامِ, تو وہ ذات ہے جس نے بچپن سے لے کر آخر تک اپنے سارے انعام میرے اوپر مکمل کیے. وَرَبَّيْتَنِي زَيْدًا فِي كُلِّ عَامٍ, اور ہر سال میں تو مجھے بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا. حَتَّى اِذَا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتِي, یہاں تک کہ میری فطرت مکمل ہو گئی, اور جب فطرت مکمل ہو گئی تو اب میں سارے اس معارف الہی اور معرفت پروردگار کو کسب کرنے اور ہضم کرنے کے لائق ہو گیا تھا. کہ جس میں ایک فقط حاکم شام کے سامنے ایک مکالمہ ہے, فرماتے ہیں کہ یا معاویہ ما اکبہ بالراجل یاتی علیہ سبعون سنتاً یعیش فی ملک اللہ ویاکل فی من نعمت ثم لا یعرف معرفتہ, کہ 70-80 سال گزر جائیں, اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتا رہے, اللہ کی حکومت میں رہے اور اس کی معرفت نہ رکھتا ہو, اس سے بڑھ کر اور بدترین چیز انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہی معرفت کی طرف, معرفت توحید کی طرف امام حسین علیہ السلام.
دعائے عرفہ کیونکہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے توحید کا, دو جملے عرض کریں انشاءاللہ اور اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الہی حققنی بحقائق اہل القرب, کہ اے خدا اہل قرب کے حقائق تک جو ہے مجھے پہنچا دے. وسلک بھی مسلک اہل الجذب, اور مجھے اہل الجذب کے مسلک پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق. الہی اغننی بھی تدبیری کا لی ان تدبیری, کہ اے خدا اپنی تدبیر سے میری تدبیر کو مستغنی کر دے، یعنی اپنی تدبیر سے مجھے بالکل، اور مجھے اپنی تدبیر کی ناقص تدبیر سے جو ہے مستغنی کر دے، اور فرمایا کہ وہ اغنینی بے اختیار کا اختیاری، کہ اپنے اختیار سے مجھے اپنے اختیار سے فارغ کر دے، یعنی مجھے اپنے اختیار پر چلنے سے میں اپنے جو ہے گمراہی اختیار کر سکتا ہوں،
پر ہاں تیرا ہی اختیار ہونا،
تو اگر میرا اختیار لے لے گا تو میں ہمیشہ جو ہے کامیابی کی طرف جاؤں گا۔ اور آگے کچھ جملے کو چھوڑتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مادہ وجدہ من فقدک، کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، یعنی سب کچھ تو خدا ہے، امام یہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ ومن الذی فقد ومن وجدک، کہ اور جس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا، اس نے کچھ نہیں کھویا، کیونکہ جو تو سب کچھ ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر فقیر اور امیر کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ دیکھو کہ خدا کس کے پاس ہے، اگر فقیر بھی ہے تو وہ غنی ہے۔ اور فرمایا کہ لقد خواب من رضی دون کا بدلا، اور وہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ بدبخت ہو گیا کہ جس نے تیرے علاوہ کوئی اور بدل حاصل کر لیا، یہ امام حسین ہے۔ اور یہاں پر آیت اللہ حائری شیرازی بہت ہی عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ جو عرفہ میں، جو شخص دعائے عرفہ میں روزے عرفہ اس طرح خدا کی معرفت کو بیان کر سکتا ہے، وہی شخص کربلا میں آ کے اس طرح جو ہے وہ معرفت کو دکھا بھی سکتا ہے، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، توحید کی طرف تغیر لے کر آ سکتا ہے اور انقلاب لے کر آ سکتا ہے توحید۔
جی بہت شکریہ، بہت بہترین اور عالی مطالب کی طرف جو ہے وہ آپ بزرگواروں نے اشارہ فرمایا ہے۔ مطالب تو اس میدان کے اندر، توحیدی میدان کے اندر بہت زیادہ ہیں، کہ یہ اس نور ولایہ کے اندر یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم ہر موضوع پر سراسر بحث کریں اور تمام نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ اہم ترین نکات کہ جو امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں، امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں، امام حسین علیہ السلام کی نہضت کے اندر جو موجود ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ ہم اس کا مطالعہ کر سکیں بہترین طریقے سے، اور پھر اس کے اوپر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو ہدایت کے رستے پر چلا سکیں۔ ہمارے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اپنے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ ایک نئے موضوع اور نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعقلا وفكرا وقلبا وروحا ودما أثبتوا بأنهم لو خيروا بين الشهادة والقتل، لو خيروا بين النزال والقتال، لو خيروا بين خوض اللجج وبذل المهج وبين الذل والهوان والعار والرذيلة، فإن صرختهم وشعارهم وعملهم وسلوكهم لن يكون إلا صرخة الحسين عليه السلام، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين الثتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة،
جو مرکز مقاومت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس دوسرے سیگمنٹ کے اندر، کہ جس کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ منیٰ، کہ پچھلے پروگرام میں مختصر آپ کی خدمت میں اس کی مقدماتی بعض بحثیں جو تھی وہ بیان کی گئی تھی۔ آج ہم مزید اس خطبے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو اہم ترین نکات ہیں، وہ اہداف کے جو امام حسین علیہ السلام نے اس خطبہ کے ذریعے اپنے مخاطبین کو دیے اور امت مسلمہ کو دیے، وہ کھول کر یہاں بیان کیے جائیں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید میثم حمدانی صاحب کو، اس طریقے سے جناب مولانا شیخ علی صاحب کو. آپ دونوں بزرگوار کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. آغا صاحب, ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ کل پروگرام میں اس کی جو بعض مقدماتی گفتگو تھی وہ بیان ہو گئی تھی کہ یہ خطبہ جو ہے وہ کیسے نقل ہوا, کس فضا میں نقل ہوا, اس کے مخاطبین کون ہیں, تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اس میں اس زمانے کے جو اصحاب تھے, تابعین تھے, جو علماء تھے, اہل علم طبقہ تھا, وہ سب کے سب اس خطبے کے مخاطب تھے جو امام علیہ السلام کے سامنے موجود تھے. تو میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ان علماء اصحاب, علماء تابعین کا انتخاب کیا تاکہ یہ مطالب بیان کر سکیں.
جی, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تسلیہ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, ناظرین کی خدمت میں. جو سوال آپ نے کیا اس میں اس کا تعلق مخاطب شناسی سے ہے کہ اپنے جو آڈینس ہوں, جو آپ کے ویورز ہوں یا آپ کے لسنرز ہوں, آپ ان کو پہچانیں. یہاں پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انتخاب کیا وہ ان علماء اور ان خواص کا انتخاب کیا کہ جو اس وقت کی اسلامی فضا کے اندر مؤثر کردار ادا کرتے تھے اور ایک مؤثر نقش رکھتے تھے. کیوں امام نے ان کے سامنے یہ بیان کیا؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری باقیوں کی نسبت سب سے بڑی ہے. اگر آپ علماء کا, آج بھی الحمدللہ 1400 سال ہو گئے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے اتنی پیش رفت کی اور مسلمان امت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی, آج بھی اگر آپ علماء کا کردار دیکھیں تو آج بھی ہم اس چیز کو واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا نقش کسی بھی معاشرے کے اندر, ایک چھوٹی کمیونٹی ہو, ایک شہر ہو, ایک ملک ہو, ایک پورا بر اعظم ہو یا پوری دنیا ہو, اس کے اندر ایک بہت واضح اور کلیدی نقش موجود ہے. تو یہ جو علماء کی افیکٹونیس ہے, اگر اس کو ڈائریکشن مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ امت کو بھی ڈائریکشن مل جائے گی. تو امام نے یہاں پر جو انتخاب کیا علماء کا, وہ اس لیے کیا کہ علماء کو معاشرے کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے, ایک خاص عزت, ایک خاص آبرو ہوتی ہے علماء کی. اسی طرح علماء کا جو احترام ہے اس کی وجہ سے مظلوم اور جو کمزور طبقہ ہوتا ہے, مستضعف طبقہ ہوتا ہے, وہ علماء کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں,
ان کو پناہ گاہ سمجھتا ہے,
ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے نمائندگان ہیں, یہ ان کے نمائندے ہیں کہ جو ہم تک اس وقت اس دور کے اندر موجود ہیں. بس وہ ان کی طرف جو رجوع کرتے ہیں علماء کی طرف, وہ اس نیت سے کرتے ہیں اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وارث کے سامنے جا رہے ہیں, ہم ائمہ کے وارث کے سامنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میرے لیے اس کے اندر ایک عبرت موجود ہے, ایک سبق موجود ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ میں رسول اللہ کا اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نمائندے کے عنوان سے معاشرے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں اور اس طرح سے اپنے آپ کو کیری کروں.
حدیث میں بھی آپ کے مطلب کی حدیث میں بھی کہ علماء کو ان کے مصداق اتم اہل بیت علیہ السلام, لیکن ظاہر ہے علماء جو ہے وہ چونکہ سیرت اہل بیت پر ان کو چلنا ذمہ داری ہے.
بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ دیکھیے تو مثلاً علماء جو ہے وہ, اور ہمارے پاس پوری تشیعوں کی تاریخ, اور خوبصورت یہ نقطہ ہے اور جالب ہے کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر ائمہ کے جو اصحاب تھے وہ جو کہ اس وقت کے علماء تھے, اور اسی طرح سے ائمہ کی, امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد جو ہمارے پاس شیخ مفید اور اس طرح کے جید علماء موجود رہے ہیں, آج تک آپ دیکھیے کہ اس کڑی کے آخر پہ اگر ہم آتے ہیں آج کے زمانے میں امام خمینی اور رہبر معظم جیسی شخصیات, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں, یہ ان کی اپنی سیرت میں بھی, اپنے علم میں بھی, اپنے تقویٰ میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ انبیاء اور ائمہ کی ردیف میں آئے, یعنی ان کے نمائندے ہونے کی ردیف میں آئے,
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں علماء کا جو طبقہ ہے ان کے اندر صلاحیت ہے وہ رہبریت کی, کہ جو پوری معاشرے, پوری امت کو بدلنے کی طاقت رکھتے,
صلاحیت رکھتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں اس پورے کے پورے خطبے میں, اور انشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں کہ اس خطبے کا متن پورا, ظاہر ہم پورا ڈسکس نہیں کر پائیں گے, اگر آپ پڑھیں گے تو یہ میسج آپ کے لیے بہت واضح ہوگا ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد کسی کو اس چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ولایت فقیہ زمانہ غیبت میں اسلام کا سیاسی سوشی اور پولیٹیکل سیاسی اور سماجی نظام ہے, اور علماء کا کام بنتا ہے کہ وہ معاشروں کی قیادت کریں, علماء کا کام بنتا ہے کہ وہ مستضعفین کی دادرسی کریں, علماء کا کام بنتا ہے کہ وہ استکباری اور استعماری طاقتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں. یہ علماء کی ڈیوٹی بنتی ہے. یعنی اکثر ہمارے ہاں یہ ایک مشکل پائی جاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو کافی سارے علماء وہ اس فکر کے حامل ہیں کہ نہیں یہ تو سیاست ہے, معاشروں کو جو ہے وہ چلانا اور ان کو ادارے کرنا,
یعنی وہ فردی جنبے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس قسم کے مطالب میں آگے کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا کام,
وہ کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں سے کیا کام, ہم تو علماء ہیں, ہمارا کام تو ریسرچ ہے, ہمارا کام تو لکھنا ہے, ہمارا کام تو کتابیں.
لیکن امام حسین کا یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ نہیں, اہم ترین وظیفہ آپ کا کچھ اور ہے کہ انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے.
اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ بھی ملاؤں کہ جب خود ایران عراق کی جنگ بھی ہوئی, امام خمینی نے جب فرمایا کہ آ کے دفاع کرے اپنا, ٹھیک ہے, جو کہ ان کا ایک رائٹ تھا, جب صدام نے جنگ کی ہے مسلط امریکہ کے کہنے کے اوپر امریکہ کی پشت پناہی سے, تو کیا ہوا اس وقت؟ آپ دیکھیے کہ حوزہ علمیہ کی ایک اچھی خاصی تعداد وہ اس وقت اپنے آپ کو لا تعلق کر کے بیٹھ گئی. یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی کرٹیکل جنکشن ہے کہ جس پہ ہم فکر کریں کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے کے مطابق اپنے وظائف کو انجام دیتے تو ہم امام خمینی کی آواز پہ باہر آتے اس وقت, علماء آتے. لیکن حوزے کے اندر یہ ایک مشکل ہمارے سامنے آئی جو کہ ہم صرف ایک اینالائز کرنے کے, اس سے کوئی حوزے کی تحقیر مراد نہیں ہے, ظاہر ہے کہ حوزے کی بہت ساری خدمات ہیں,
حوزہ ہی بیس ہے
اور حوزے سے ہی بہت سارے لوگ گئے. اگر آپ میدان جنگ کی اور جبہے کی تصویریں دیکھیں, حتیٰ ابھی آپ شام کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے, تو ہمارے پاس جو مجاہدین گئے, بالکل علماء گئے, اور وہ اپنے لباس کے ساتھ
خود امام حسین علیہ السلام کا مطالبہ کرنا
علماء سے کیا آئیں گے اس کی طرف, کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اسی بحث میں اس کو کھولیں زیادہ آ کر, کہ بہت خوبصورت سے آپ نے جو ہے وہ بیان کیا کہ کیوں مخاطب قرار دیا, اور مخاطب شناسی کے حوالے سے بہت اچھا نقطہ تھا کہ بیان ہونا ضروری تھا اس میں آ کے. ہم خطبے کے اندر وارد ہوتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے, بغیر مقدمے کے میں اگلا سوال جو آپ سے پوچھوں گا کہ جب ہم خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کا جو آغاز ہوا ہے امام علی علیہ السلام کے فضائل سے ہوا ہے, تو کیا یعنی فضا تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو اصحاب 200 کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا فصل اولاد جو اصحاب کی تابعین کی شکل میں موجود ہے, ان کے سامنے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی ان کو ضرورت محسوس ہو, اس کے اوپر کیا گفتگو فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ہم اکثر بعض اوقات یہ سوال امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیا فضا تھی کہ امام حسین کو ابھی 60 سال ہوئے ہیں اسلام کی اس حرکت کو, مثلا آپ اس حرکت سے مراد اس تحریک کو, تو ابھی رسول خدا کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو نواز رسول خدا کو کربلا کی سرزمین پر اس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا. لیکن میرا خیال ہے اس سوال کا مقام اس سے پہلے یہ ہے کہ خود مظلومیت امام علی علیہ السلام پر سوال کیا جائے کہ ابھی تو آپ ہم جو ہے وہ سن 60 یا 61 یا 62 اس کی بات نہیں کر رہے, ہم تو ابھی اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ظاہری طور پر, اور ابھی ان کا بقول اس کے کفن بھی محلہ نہیں ہوا اور لوگ جو ہے وہ امام علی کے گھر پر موجود ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ یہ مقام, تو لہٰذا یہ سوال کا مقام واقعی بہت اہم ہے جو آپ نے سوال کیا کہ یہ وہ فضا کیا تھی, یہ کیوں بالآخر کیوں امام حسین اپنے جد اپنے والد کی جو ہے وہ فضیلت یاد کروا رہے ہیں, اور کس کو جو ابھی بات ہو رہی تھی, علماء کو, صحابہ کو, تابعین کو, اور پھر جس انداز سے کروا رہے ہیں وہ بھی اہم ہے کہ وہاں پر خدا کی قسم اٹھا کر,
بالکل
خدا
ہر یعنی فضیلت میں
ہر
اللہ
فضیلت
ہے
میں کہ شروع میں انشہدکم میں تمہیں میں خدا کی قسم کہ یہ آیا فضیلت. اچھا, اس سے بھی پہلے پھر امام حسین جیسا یعنی نواس رسول صحابیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہی ابھی جو بات شیخ صاحب نے کی کہ بے طرف نہیں رہنا, نیوٹرل نہیں رہنا, یا مجھے تائید کرو یا تکذیب کرو, یا کہو کہ ٹھیک کہہ رہے ہو یا کہو غلط کہہ رہے ہو, یہ نہیں کہہ رہا کہ درمیان والا راستہ نہیں ہے. تو بھارت تو یہ فضا کیا تھی, اس کو ہمیں واقعاً سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بعض اوقات ہو سکتا ہے یہ ان نیوٹرلائز جو نظام بن گیا ہے اس میں آ کے جو ہے وہ لوگ
یہ فضا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
امام نے بے طرفی کی جو ایک مینٹیلیٹی تھی نا کہ ہم بے طرف ہیں, اور یہ بہت کمفرٹ زون میں لے کے آتا ہے انسان کو کہ نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ ہوں, نہ میں کسی کا دوست ہوں نہ کسی کا دشمن ہوں, میں تو نیوٹرل ہوں. تو یہ جو ہمارے ہاں ابھی, اور سیکولرزم نے اس کو دوبارہ سے اس زمانے میں بھی زندہ کیا, اس کو امام نے جو ہے وہاں پر ٹیکل کیا.
تو یہ جو ایک فضا اب یہاں پر بحث اتحاد اسلامی یا اس کی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہم ہمیشہ سے جو بھی دائی اتحاد اسلامی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں, دشمن کے سامنے اتحاد مسلمانوں کو ایک صف میں ہونا چاہیے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ان تاریخی حقائق کا انکار, ہم ان کا نکاح. تو وہ جو فضا جس کے اندر امام حسین علیہ السلام آ کے حج کے اس اہم مقام پر یوں جو ہے وہ بیان کریں فضائل المؤمنین, وہ فضا ایسی ہے کہ اس فضا کے اندر شام کے اندر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آیا علی مسجد میں شہید ہوا, علی کا اور مسجد کا کیا واسطہ. ایسے فضا بنا دی گئی. میں بالکل مثال کے طور پر آپ کو اگر بیان کرنا چاہوں تو, چونکہ باقی تو تاریخی چیزیں ہیں, ہم ذرا حکومتی اقدامات دیکھیں کہ اس وقت جو حکومت جو معاویہ امیر شام کے جو حکومتی اقدامات ہیں اس میں, اب یہ سب کے سامنے موجود ہے, یہ تو کوئی
تاریخ میں
نہیں ہے کہ جو ہم لے کے آئے ہیں. اس نے اپنی حکومت کے ذریعے, بنی امیہ کی حکومتی آرڈر کے ذریعے, جس کو آج کل ہم آرڈیننس کہتے ہیں, کہ اس آرڈیننس کے ذریعے پوری اسلامی مملکت کے اندر ایک آرڈر بھیجا کہ جس کے چار مادے تھے, چار شکیں تھیں, چار نکات تھیں. اس شک پر آرڈر گیا, یہ اسلامی خلیفے کا بقول ان کے جو ہے وہ آرڈر جا رہا ہے. اس کے اندر آرڈر کیا ہے آپ یہ دیکھیں, اس کی چار شکیں, شک نمبر ایک جو ہے میں مختصر بیان کروں گا چونکہ ہم, شک نمبر ایک جو ہے وہ یہ تھی کہ جتنے بھی عوامر ہیں یا عوامل ہیں اس حکومت کے پوری مملکت اسلامیہ کے اندر, اس پر فرض اور واجب قرار دیا گیا کہ جو بھی فضیلت امام علی علیہ السلام کو بیان کرے اس سے تبری حاصل کریں, ان کو کہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے ایک, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے حکومتی لیول پر ایسے عوامل کی کہ جو فضیلت امام المومنین بیان کرے اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. جبکہ اس کے مقابلے میں اسی پہلی شک کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ عثمان کی فضیلت بیان کریں ان کی سپورٹ بھی کی جانی چاہیے اور ان کو انعام و اکرام دیں آپ, یہ پہلی شک تھی. دوسری شک یہ کیا تھی, دوسری شک امیر شام نے جو پوری مملکت میں آرڈر بھیجا, اس نے یہ کہا کہ ہر جگہ پر چاہے خطبے ہوں منابر ہوں جو بھی ہوں, وہاں پر ابو بکر و عمر کے لیے, یعنی پہلے دو خلیفے جو مسلمانوں کے بقول وہاں پہ گزرے رسول خدا, ان کے لیے وہ فضائل بیان کیے جائیں جو مشابہ و فضائل امیر المومنین سے, یعنی جو فضیلتیں امیر المومنین,
یعنی احادیث گھڑی گئی
گھڑی جائیں. اب اس کا تو ظاہر یہی ہے نا, احادیث گھڑی جائیں. خوب, اس کے بعد تیسرا جو آپ کہہ لیں کہ نقطہ ہے یا شک ہے, اب یہ دیکھ لیں ہم ذرا اپنی, چونکہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں اپنے زمانے کے مطابق تو اس سے وہ نہ ہو. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈول فور اور پتنی اس طرح کی جو سرگرمیاں, اب یہاں پر تیسری شک میں امیر شام نے کیا آرڈر دیا کہ جتنے بھی لوگ جو محبین امام علی علیہ السلام, یا جو آپ کو پتہ چلے کہ یہ امام علی کا شیعہ بھی نہیں محب ہے, اس کا نام شیڈول فور میں لکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت کے دور میں جو ان کی کتابیں ہوتی تھی رجسٹر, اس نے باقاعدہ کہا کہ ان کا نام رجسٹر کے اندر, اپنی حکومتی جو رجسٹر ہیں ان کے اندر لکھ لیا جائے تاکہ مشخص ہو کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو بیت المال سے یا جتنے بھی حکومتی فنڈ یا سپورٹ آ رہی ہے اس سپورٹ سے ان لوگوں کو منفی کیا جائے, یعنی یہ کوشش کی جائے کہ ان
تک مال سے ان کا جو ہے حصہ کاٹ دیا,
عدم ادائیگی ہو, ان کو کوئی جو ہے ادائیگی نہ ہو. یہ تیسری جو ہے وہ شک. چوتھی شک کیا ہے, اس نے کہا کہ چوتھی شک کے اندر انہوں نے کہا کہ محبین اہل بیت کی لسٹ بنائی جائے اور ان پر جتنا آپ پریشر ڈال سکتے ہیں حکومتی لیول پر پریشر ڈالیں, حتیٰ ان کے گھروں کو منہدم کریں, ان لوگوں کو مشخص کریں. اب آپ یہ دیکھیں یہ فضا ہے
اور حکومت سپورٹ کر رہی ہے
اور یہ حکومت کر رہی ہے نا, یہ حکومت کر رہی ہے, یعنی جو حاکم ہے وہ حاکم اپنی اس حکومتی فرمان کے مطابق, وہاں پر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں, صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, علماء کو اکٹھا کرتے ہیں, تابعین کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہاں پر آ کے وہ فضائل امیر المومنین کی لسٹ بیان کرتے ہیں کہ جو اب ہمارے پاس.
وہ بے طرفی والی ہی چیز آ جاتی ہے دوبارہ. معذرت چاہوں گا ایک نقطہ ایڈ کر رہا ہوں اس مظلومیت کو دیکھتے ہوئے کہ امیر شام جو ہے وہ اس قسم کے نکات پر مشتمل جو ہے وہ ایک دستور العمل بھیجتا ہے اور وہ اصحاب کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پیغمبر کی زبان سے سن چکے تھے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں.
جی, اور اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان کے فضائل کے اوپر اتنی بات کی اپنی پوری زندگی میں کہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے حوالے سے لوگوں کا فراموش کرنا ممکن نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام آ کے یہاں پر لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم یہ فضائل سن چکے ہو اپنے کانوں سے, اس کی تکرار کر رہے ہیں. یہ جو آج ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اگر علی علیہ السلام کے فضائل بول دیے تو کافی ہیں, آپ تکرار کیوں کرتے ہیں ہر مجلس میں, ہر جشن میں, ہر محفل میں؟ اول تو یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے کہ علی علیہ السلام کے فضائل کو تکرار کرو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے موقع پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم یہ فضائل بھول گئے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ غدیر کے بعد بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ہم یہ فضائل بھول گئے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ تم جانتے ہو کہ علی ابن ابی طالب کون ہے اور ان کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا, خواہ وہ امیر شام ہو یا کوئی اور حکمران ہو.
مختصر سا ذرا کیونکہ بعد
کرنے تاکہ بعد میں ہم جو
اگلے موضوع پہ
امام حسین علیہ السلام جب خطاب شروع کرتے ہیں اپنا تو یہاں سے شروع کر دیں کہ انشدکم اللہ اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ. آیا تمہیں معلوم ہے, سوال کر رہے ہیں, آیا تمہیں معلوم ہے کہ علی رسول کا بھائی تھا؟
اب مظلومیت یہیں سے,
دیکھیں مظلومیت کی حد ہے نا, یہاں سے بات کو شروع کر رہے ہیں,
یعنی انشدکم اللہ سے جو ہے وہ تعبیر کر رہے ہیں.
ہینا اخا بین اصحاب, پھر وہ وہاں سے وہ اس بھی یاد آوری کر, جب صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی گئی تھی تو رسول خدا نے کس کو اپنا اخی بنایا تھا؟ پس رشتہ اخوت, یہ ایک فضیلت ہے امیر المومنین امام حسین صاحب. مثلا مسجد کے اندر گھر, یہ دوسری فضیلت ہے. تیسرا امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آیا تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ عمر کی یہ خواہش تھی کہ اے کاش رسول خدا سے اس نے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی اجازت دیں کہ میں اپنے دروازے کے اندر ایک چھید کر لوں, سوراخ بنا لوں کہ وہاں سے میں مسجد کو دیکھ سکا کروں, لیکن رسول خدا نے اجازت نہیں دی. اور اس کے مقابلے میں امیر المومنین کو کہا کہ تم اپنا دروازہ جو ہے وہ مسجد. تو یہ فضائل ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام, اور پھر آخر میں جا کر ان صحابہ نے وہاں پر اعتراف
کیا,
اور بہت سے صحابہ نے کہا کہ ہمیں آج یاد آ رہا ہے کہ کس طرح رسول خدا جو ہے وہ ان باتوں کو.
بہت شکریہ آغا صاحب. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہم اس خطبے کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اہم نقطہ جو ہمیں ملتا ہے اس کے اندر آ کے امر بالمعروف پر تاکید کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام, تو اس حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیے.
جی, جیسا کہ ہم نے کل بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کو معمولاً فروع الدین تصور کیا جاتا ہے کہ جو علماء نے کیٹیگرائزیشن کیا ہے,
چونکہ عمل سے تعلق ہے اور عمل کا تعلق جو ہے وہ فروعات دین سے ہے, اس میں لے کر آتے ہیں.
مگر اگر آپ دین کا مزاج دیکھیں تو خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کی بنیاد قرار پاتے ہیں. یعنی خود جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اس کی خود جو بنیاد ہے احسان. اب یہ جو پورا فنومنا ہے اس کو ہم دوسرے جو فروعات ہیں دین کی اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی ایک فنڈامنٹل اسلام کا پرنسپل ہے.
یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے عقائد کے اندر, معذرت چاہوں گا تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے مطلب واضح ہو جائے, عقائد کے اندر جس طریقے سے بعض ہمارے اصول دین شمار ہوتے ہیں, اسی طریقے سے فروعات دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ترین ہے, بلکہ فروعات کے اندر بھی بعض ایسے ہیں کہ جو اصول کا درجہ رکھتے ہیں فروعات کے اندر آ کے, اور امر بالمعروف درجہ اول میں آتا ہے.
قرآن جو ہے وہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ہمارے پاس بالکل واضح قرآن کی طرف سے ایک بشارت بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مؤمن سمجھتے ہو, یعنی اس کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو یہ صفت تمہارے اندر ہونی ضروری ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرو. کہ جس طرح سے قرآن نے کہا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں, بس یہ قرآن کا ایک صریح حکم ہے. اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بات شروع کیا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے بعد امام جس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں وہ اس اسلام کے اصول کو یاد کرواتے ہیں ان کو کہ یہ تم فراموش کر گئے ہو۔ امام یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دقت طلب نقطہ فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر نہیں عن المنکر یہ جو ہمارے پاس پرنسپل ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے جیسے اس کا ہونے کا حق ہے، تو جتنے واجبات اور محرمات ہیں دین کے وہ سارے کے سارے اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ اور یہیں پر امام فرماتے ہیں اگر آپ متن کو دیکھیں گے کہ اگر وہ مشکل آپ کے واجبات ہوں یا آسان ہوں دونوں امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ دین کی امپلیمنٹیشن اس کا دار و مدار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ، اور امام نے اپنے جو اس سخن کے اندر اس کو بنیاد بنا کے آگے لے کے چلے، امام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا، اس کو اب امام نے خود کھولا۔ یہ کبھی امام کی زبان سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی وضاحت ائمہ نے فرمائی ہے اپنے ہی کلام میں ان کانسیپٹس کی۔ اکثر ہمارے ہاں ایک مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ کانسیپٹ اور اس اصطلاح کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر تشریح اپنی ہوتی ہے، اس پہ پھر تشریح کے علاوہ تعلیقہ بھی اپنا ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں، امام کہتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دوسرا ظلم کے خلاف قیام کرنا، اسی خطبے میں امام فرما رہے ہیں ظلم کے خلاف قیام کرنا، ظالمین کی مخالفت اور ان کے خلاف قیام کرنا، یعنی خالص ظلم ہی۔ اکثر ہمارے ہاں یہ بھی ایک مینٹیلیٹی پائی جاتی ہے کہ ہم بس برائی کی بات کریں، ہم بروں کی بات کبھی بھی نہ کریں، نہیں، ظالمین کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ امام نے یہاں پر بیان کیا بیت المال اور مال غنیمت کا اسلام کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہونا، یہ کس کا کام ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے دائرے میں آتا ہے۔ اور بات کس سے کر رہے تھے، پچھلی چیز ذہن میں رہے، علماء سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارا وظیفہ ہے، بطریق اولا تمہارا وظیفہ ہے یہ کام کرنا، امت کے ہر ہر فرد کا اس کو ضرورت ہے اس کام کو انجام دینے کی، لیکن بطریق اولا تمہارا وظیفہ ہے یہ کام انجام دینا۔ اور آخری وجوہات شرعی جس کو میں نے لکھا، اس کا درست استعمال، کہ جو مال و غنائم اکٹھے ہوتے ہیں اس کا خدا کے دین کے اور خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کا استعمال۔ اچھا، میرا ایک سوال یہاں پر ایک کو کر کے میں انشاءاللہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر علماء کی یہ سب چیزیں ڈیوٹیز ہیں، یہ جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، بالخصوص جہاں پر مالی مسائل کا سلسلہ آ رہا ہے، جہاں پر وجوہات شرعی کا آ رہا ہے، جہاں پر خدا کے دین کا قیام، کیونکہ امام نے آگے جا کے فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے، عزت دی ہے مثلا، تمہیں شہرت دیا ہے، تمہیں علم دیا ہے، تمہیں وقار دیا ہے، یہ سب کچھ کس لیے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ تم خدا کے دین کو امپلیمنٹ کرو۔ جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، اور علماء سے بات کر رہے ہیں، معصومین سے بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، تو جب آپ علماء سے بات کر رہے ہیں امام علیہ السلام، تو علماء کا یہ وظیفہ ہوا، تو یہ آیا ولایت فقیہ کے علاوہ کوئی چیز ہے؟
نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے
حکومت اسلامی قائم کیے بغیر آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟
اور امر بالمعروف کے جو آپ نے نقاط بیان کیے ہیں وہ ہیں ہی حکومتی لیول کے، مثلا آپ ظلم کے خلاف جو ہے وہ قیام کریں، آپ جو ہے بیت المال کو جو ہے وہ
بالمعروف جو ہے وہ بغیر حکومت کے،
جی جی، مکمل طور پہ تحقق نہیں ہو سکتا اس
کی، وہ تحقق ہونا اس شکل میں کہ جس میں ائمہ نے چاہا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے کر سکتے ہیں، میں کسی حکم کے بھائی داڑھی رکھ لوں،
جی جی جی، فردی جنبے کو زیادہ،
کسی کو کہوں کہ آپ حجاب پہن لیں، درست ہے کہ امر بالمعروف
نے اپنے ہدف ہے جو قیام ہے اس کو امر بالمعروف قرار دیا۔
لا مخرج،
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں دو چیزوں سے، یہ امام علیہ السلام نجم البلاغہ میں بیان موجود ہے، ایک اتباع ہوائے نفس کہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرے، دوسرا جب وہ اپنے اس ہوائے نفس کی پیروی کرے گا تو اس کے ذریعے وہ حق سے دور ہو جائے گا، اتباع الہوا و طول العمل۔ ٹھیک، اس طولانی خواہشات، اس کی لمبی لمبی خواہشات ہیں، آپ دیکھیں امام حسین کے مقابلے میں جو عاشورہ حاضر ہوئے، جو لوگ وہاں پر اپنے جو ہے جنہوں جہنم جو ہے وہ فراہم کیا، کیا تھا، کسی کو رائے کی خواہش ہے، کسی کو غنیمت کی خواہش ہے، کسی کو مقام کی، کسی کو منزل، یہ خواہش ہے، اس خواہش سے کیا ہوگا کہ وہ حق سے دور ہو جائے گا۔ اب اس حق سے دور جب ہو رہا ہے تو یہ جو معاشرہ بن رہا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر بہ گیا ہے، اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اس کی اصلاح ممکن ہے امر بالمعروف سے۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، انی لم اخرجو، ہاں، انی لم اخرجو اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی، اچھا، یہ لطلب اصلاح فی امت جدی، اس کا کیا راستہ ہے؟ اُرید و ان آمر بالمعروف و انہا نل منکر میں امر بالمعروف اور نہیں ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو علماء نے بیان کی ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کرنے جا رہا ہوں, یہ جو واقعہ کربلا تھا یہ کس کے خلاف قیام تھا؟ بہت ظریف نقطہ یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر میں شرح میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا قیام اس حکومت کے خلاف قیام تھا, حکومت کے خلاف. یہاں پر کوئی یہ نہ کہے ہاں فرد کا ایک مسئلہ نہیں ہے, دوسرا یہ نہیں کہ مجبور ہو گئے امام کو کہا یا تم کرو یا تمہیں ہم شہید, نہ اس حکومت کے خلاف قیام تھا جس کا یہ سارا مقدمہ بن رہا ہے جو ہم بحث کر رہے ہیں. اب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ حکومت کے خلاف امام حسین کے قیام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک حکومت ہے اور ایک اسلام ہے. ٹھیک ہے, حکومت یعنی سیاست. اب اس معاشرے کے اندر اگر آپ کی سیاست اور اسلام کے درمیان جو رابطہ ہے, یہ رابطہ ایسا ہو کہ اسلام اصل ہو اور سیاست اور حکومت فرع ہو, تو پھر یہ رابطہ ٹھیک ہے کہ اصل کے گرد جو ہے وہ چلے گا. جب مسئلہ برعکس ہو جائے کہ جو زمانے امام حسین علیہ السلام میں ہو گیا کہ اسلام فرع بن گیا, اسلام یعنی دوم شے قرار پا گئی, اصل کیا تھی سیاست اور
اور حکومت. سیاست بھی وہ جو اسلام سے خالی تھی,
ظاہر ہے جب اصل سیاست کرنا ہے آپ کا اصل مقصود
یعنی دین و سیاست کو وہاں جدا کر دیا گیا.
وہاں پر پھر امام حسین علیہ السلام آ کے اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ جب اگر یوں ہو جائے تو علیہ السلام میں اسلام, ایسے اسلام پر سلام ہے کہ جو فر قرار پائے. فر جو ہے وہ سیاست اور حکومت کو ہونا چاہیے, اصل جو ہے وہ
یعنی وہی ہے کہ سیاست اور ہماری حکومت جو ہے اسلامی بنیادوں پر ہونی چاہیے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں بعض اوقات مثلا مسلمان بھی حکومت قائم کر لیتے ہیں, تو حکومت میں تو ہوتے ہیں لیکن اسلام نام کی اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے. تو امر بالمعروف کے حوالے سے ظاہری بات ہے متعدد کتابیں متعدد مطالب لکھے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھلنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو کسی اور مقام پہ اس کے اوپر مستقل جو ہے وہ بحث کی جائے گی. آپ سے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بالکل 3-4 منٹ کے برابر رہ گئی ہے, آپ سے سوال یہ ہوگا کہ چونکہ مخاطب جو علماء تھے تو کون سے اہم ترین میسج علماء کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں دیے ہیں ان کو اگر آپ بیان کریں؟
اگر ان کو خلاصہ بیان کریں, جیسے بات ہو گئی ہے آغا صاحب نے بھی کافی اس پہ اچھی روشنی ڈالی ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان علماء کو جھنجھوڑا ہے. ہمیں دیکھیں اس میں شرم اور آر نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ یا جو بھی اپنے آپ کو مثلا علماء سمجھے, یا ہم تو خاک کے پائے معصومین بھی نہیں ہیں نا, سارا کچھ انہی کے وسیلے سے ہے, سارا کچھ وہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہمیں کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. صحابہ ہے, تابعی ہے, سب جو ہے خاک کے پائے اہل بیت اور خاک کے پائے رسول خدا. تو امام حسین علیہ السلام نے جھنجھوڑا ان کو یعنی مطالبہ کیا. میں نے پہلے عرض کی تھی مطالبہ, یہاں پر وہ اردو والا ہمارا مطالبہ نہیں ہے, مطالبہ یعنی طلب کرنا, امر والا سے پائیں اوپر سے نیچے مطالبہ کیا. طلب اب آغا صاحب نے فرمایا کہ ان امام نے فرمایا کہ تم جو یہ شہرت لیے بیٹھے ہو, یہ تمہارے اندر جو تمہارا علم کی شہرت ہے, تمہاری جو یہ کس وجہ سے ہے, تقوی کی شہرت. پھر امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا سب کچھ یہ کس کی خاطر ہے؟ اگر یہ خدا کی خاطر نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں. اگر تمہارا یہ سب کچھ خدا کی خاطر ہے تو پھر خدا کے کام تمہیں کرنے پڑے. اس طرح سے پھر آگے اس کی فہرست بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے. میں مثلا امام نے کہا کہ کمزوروں کی داد رسی آیا تم کرتے ہو؟ آیا معاشرے کے اندر تم نے کمزوروں کی مدد کی ہے, ضعفا کی نہیں کرتے؟ خدا کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے تم گزرتے ہو؟ تم قربانی نہیں دیتے ہو؟ پیغمبر کے ساتھ محشور ہونے کی خواہش تم رکھتے ہو؟ علماء سے کہہ رہے ہیں, صحابہ سے تمہاری خواہش یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ محشور ہو تم, لیکن کام تمہارے خدا کی رحمت کے تم منتظر ہو. خدا کی رحمت کیسے تمہیں حاصل ہوگی؟ خدا کے دین کا دفاع یا تم کرتے ہو یا تو تم خدا کے دین
علی علیہ السلام کو سر منبر جو ہے وہ لعن کیا جاتا ہے لیکن یہ خاموش بیٹھے
ہوتے ہیں. آگے جا کے امام فرماتے ہیں محرومین کی خدمت معاشرے کے اندر. اب یہ بہت ہر نقطے کے ذیل میں جو ہے مفصل.
میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا ایک چیز کہ اگر ہم کیونکہ متن میں ہم کوشش کی ہے, ہم نے کسی حد تک داخل ہوئے ہیں, اگر ہم اس کے اوپر ایک اور نشست رکھ لیں تو اس کو مزید کھولا جائے, کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ امام کا خطبہ ہے کہ جس سے بہت ساری کنفیوژنس جو آج جوانوں کے ذہنوں میں ہیں وہ کلیئر ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ان سارے نکات کے اوپر ایک گفتگو اگر رکھ سکے تو بہت.
جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی تکمیلی نقطہ ہے تو بیان کر دیں.
میں بس یہ یاد عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر پھر مصداقاً امام حسین علیہ السلام نے جیسے بھی مولانا صاحب کہہ رہے اگر واقعاً ہو سکے ایک اور نشست ہو تو ہم واقعاً کلمات امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کریں، اس سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کریں بجائے ہم اس لسٹ وار کے کہ مثلاً امام حسین علیہ السلام نے وہ مطالبے کون سے تھے جو علماء سے کیے، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ذمہ داریاں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں امام حسین طلب کر رہے ہیں ان سے کہ تم یہ، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے جب اب خطبے کے آخر میں جائیں تو امام پھر ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ ان ساری باتوں کا مجھے جواب دو اور یہ ساری میری باتیں تم نے آگے پہنچانی ہیں،
بیان کرنی ہے
اس پہ ہمارے پاس۔ دیکھیے بہت ساری، نہیں پتا کہ آپ کے پاس ٹائم ابھی
تقریباً ایک منٹ دو منٹ تک تھا ہے،
اگر آپ اجازت دیں تو عرض یہ کرو کہ امام نے یہاں پر دو موٹے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی میجر وظائف ہیں علماء کے، ان کا ذکر کیا۔ جیسے آغا نے اشارہ کیا، امام تنبیہ بھی کرتے رہے، احساس بھی دلاتے رہے، جھنجھوڑتے بھی رہے کہ یہ تم سب توقعات تمہاری خدا سے ہیں، دین سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، لیکن تمہاری اپنی پرفارمنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ امام نے دو جو میسیجز دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا حق، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا حق، یعنی حق حکومت، حق ولایت، اس کو ہم تک واپس پہنچانے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ امام نے ان کو موظف قرار دیا وہاں پہ کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی آپشنل نہیں ہے کہ تم اس میں اگر مدد کر دو تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا تمہارا، لیکن امام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ہم تک پہنچاؤ۔ اور اسی نقطے کو اگر ہم لے کے آخری صرف بات کر لیں کہ ہمارے زمانے کے امام اس وقت منتظر ہیں کہ یہ حق ان تک پہنچے، امام ظہور کرنے کے لیے تیار ہیں، نقص امام کی طرف سے نہیں ہے، کمی امام کی طرف سے نہیں ہے، امام معصوم ہے، امام پہلے بھی ریڈی تھے، اب بھی ریڈی ہیں، امام آمادہ ہیں خدا کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اور یوں اگر اس کو کہا جائے، اگر فقہ کی اصطلاح میں، کہ یہ ایک واجب فوری ہے جس کو انجام دینے کے لیے امام آمادہ ہیں، اس کی شرائط مہیا کرنا امت کا کام ہے اور بالخصوص امت کے علماء کا کام ہے۔ اس خطبے کی روشنی میں ہم اس نتیجے تک بالکل واضح طور پہ، اور اس کی اگر اس کے بھی اوپر بھی بات ہو جائے کہ اس کا ریفرنس کیا تاریخ میں، انشاءاللہ وہ ہم اگر نیکسٹ آپ نشست رکھیں گے تو اس میں اس کو بات کر سکتے ہیں، کہ یہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے کہ آج علماء کا کردار امام حسین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بالکل آشکار ہے۔ اب کوئی نہیں کرتا تو اس کی وجوہات بھی امام نے خود اپنے خطبے میں بیان کیے ہیں کہ تم اپنی آرزوؤں کو، جس طرح آغا نے بھی اشارہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث، آرزوؤں کے تم پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، تم نے اپنی جان نہیں دی، خون نہیں دیا، مال نہیں دیا دین کے لیے، یہ علماء سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور کیا ہم یہ سچویشن آج نہیں دیکھ رہے ہیں؟
بالکل یہ دیکھے یار کوئی، یعنی ہم اگر کہیں کہ ہر کوئی خطبہ منا کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ آیا یہ جو امام نے یہاں پر مطالب بیان فرمائے ہیں کہ ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہیں تو شکر کرے، اگر ہیں تو دعا کریں کہ خدا ہمیں جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر لائے اور امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات پر عمل کر سکیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس خطبے کے اندر انتہائی اہم نکات پوشیدہ ہیں کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہیں، اور ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اگر مہدویت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس مہدوی معاشرے کا طلبگار ہے اور آرزو رکھتا ہے، تو خطبہ منا اس کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کرے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم دو پروگرام میں مختلف مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تشنا رہ گئے مطالب اور اس کو مکمل نہ کر پائے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کے مطالب جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی موضوعات کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شبیر نے اظہار کیا اپنی اولاد کو تیار کیا، کیسے شبیر نے اظہار کیا اپنی اولاد کو تیار کیا، ان کا کردار بتاتے جاؤ۔ مقصد دین کو پہچان لیا فاتح کربل نے جو احسان کیا مقصد دین کو پہچان لیا فاتح کربل نے جو احسان کیا ساری دنیا کو سناتے جاؤ کربلا والوں کی عظمت سمجھو خوف کھاؤ نہیں جرات رکھو کربلا والوں کی عظمت سمجھو ان کو مشکل میں بلاتے جاؤ رواجوں کا بھرم یہ ہے میدان میں جرات کا قدم یہ نہیں رسم رواجوں کا بھرم یہ ہے میدان میں جرات کا قدم نعرہ ہے در کا لگاتے جاؤ یہ مددگار ہے حق کا دائم یہ جو پنجاب ہے علم پہ قائم یہ مددگار ہے حق کا دائم پرچم غازی اٹھاتے جاؤ سب کو آنا معتبر ہے یہ شہادت پانا موت نے یوں بھی ہے سب کو آنا معتبر ہے یہ شہادت پانا خود کو حر جیسا بناتے جاؤ ہم پہ لازم ہے اطاعت اس کی جسم میں خون امانت جس کی ہم پہ لازم ہے اطاعت اس کی حکم مولا کو نبھاتے جاؤ تم آزادار ہو رتبہ سمجھو اپنے کردار بھی اعلیٰ رکھو تم آزادار ہو رتبہ سمجھو عمل بن کے دکھاتے جاؤ مرتبہ تیرا ہے صدیوں سے پلید حیثیت کیا ہے تیری عصر یزید مرتبہ تیرا ہے صدیوں سے پلید سازشیں اس کی مٹاتے جاؤ لبیک عزم و جرات سے کہو سب لبیک، حکم رہبر پہ کہو سب لبیک، عزم و جرات سے کہو سب لبیک، مقصد دین کو پاتے جاؤ مجھے کرب و بلا سے ہے ملی، یہ جو جرت ہے علی دیپ میری، یہ مجھے کرب و بلا سے ہے ملی، شمع سے شمع جلاتے جاؤ،
جان بے ہوش لٹاتے جاؤ۔